یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے خطاب ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اہل کتاب کا غلو کیا تھا اور اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائیوں کا غلو کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا قرار دیا، کبھی تین خداؤں میں سے تیسرا قرار دیا، حالانکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کے متعلق وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اور قرآن میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، جیسا کہ اسی آیت کے آگے آ رہا ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ مسیح عیسی ابن مریم، اور نام بھی آپ دیکھیے کہ صرف مسیح نہیں کہا گیا، صرف عیسیٰ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ عیسی ابن مریم، کہ وہ مریم کے بیٹے تھے، رسول اللہ تھے، وکلمتہ اور اس کا کلمہ تھے، القاها الى مریم، اللہ تعالیٰ نے جس کو حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا، وروح منہ اور ایک روح تھے اس کی طرف سے. یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام. لیکن ان کے اندر جب فلسفیانہ مشغافیاں شروع ہوئیں، الفاظ کی تعویلیں اور تشریحیں شروع ہوئیں، تو اس عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے. کلمہ کا کیا مطلب؟ یہاں پر کلمہ کا معنی فرمان یا حکم ہے، یا یہ لفظ کن کا ہم معنی ہے. لفظ کن سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. اب جب کلمہ کو اس کے اصل معنی میں نہیں رہنے دیا گیا، بلکہ کلمہ کو کلام کے معنی میں لے لیا گیا، اور پھر کلام بھی اللہ تعالیٰ کا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت مانا گیا، تو پھر جب اس لفظ کی کئی ایک تعبیریں شروع ہوئیں، تو مفہوم کیا سے کیا بن گیا؟ کہ وہ اللہ کا کلام تھے، اور کلام اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، لہذا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. اور کس طرح؟ کہ وہ کلام حضرت مریم کے اندر متشکل ہوا، یعنی ایک شکل اس نے اختیار کی، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک جز تھے. میں دوبارہ اب اس کو دہراتی ہوں، توجہ سے سنیے. بنیادی بات یہ سمجھے کہ انجیل کے اندر یا ان کی اپنی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ ہے اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. اور اس کا جو معنی وہ نکالتے ہیں یا اس کی جو تشریح وہ کرتے ہیں، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہاں سے معنی مختلف کر لیتے ہیں. اور وہ کیا تشریح کرتے ہیں؟ کلمۃ اللہ کو ابن اللہ کیسے بناتے؟ سوال یہ ہے، لکھیے کہ نصارہ نے کلمۃ اللہ کو ابن اللہ کیسے بنا لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ کلمہ کو، جو دراصل کن تھا، کن کیا ہوتا ہے؟ ہو جا، اسے انہوں نے کلام کا ہم معنی قرار دے دیا، اور کلام کو اللہ تعالی کی ازلی صفات میں سے سمجھا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ یہ اللہ کی صفت ہے جو مریم علیہ السلام کے پیٹ میں آ رہی ہے، ٹھیک، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں باہر آئی ہے. نعوذ باللہ، انہوں نے کلمہ کو کلام بنا کر اور کلام کو اللہ کا حصہ یا صفت قرار دے کر، وہ آ رہا ہے کلمہ اللہ کی صفت کے طور پر حضرت مریم کے بطن میں، اور وہاں سے وہ ایک محسوس یا مجسم انسانی شکل میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا کے سامنے آ رہا ہے. یعنی حضرت مریم کے پیٹ میں آنے سے پہلے وہ کیا تھا؟ کلمہ اللہ کی صفت تھا، اور جب باہر آئے تو وہ صفت نہیں رہی بلکہ جسم بن کے آ گیا. اس طرح وہ ان کو ابن اللہ کہنے لگے، اور یہ سب ان کی اپنی تعویل تھی، اس تعویل نے ان کے اندر بگاڑ پیدا کیا. پھر اسی طرح روح منہ، اس معنی کو سمجھنے میں بھی انہوں نے غلطی کی. ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کی روح ہی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی، یعنی جسم بھی آپ کا اللہ کی صفت سے بنا نعوذ باللہ، اور روح بھی اللہ ہی کی ان کے اندر آئی. روح منہ کو کیا قرار دیا؟ اللہ کی روح. اور اس تعویل کو تقویت کہاں سے ملی؟ یعنی پھر ان باتوں کو مزید اتنی پاپولرٹی یا شہرت یا مقبولیت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسے معجزات ملے تھے کہ جو عام انسانوں کے پاس نہ تھے یا ان سے پہلے کسی کو بھی نہ دیے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل میں مجسمہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو چیتا جاگتا پرندہ بن جاتا. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی روح ہے اللہ کی جو ان کے اندر ہے، اور یہیں سے جب پھونک پڑتی ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے. اس سے انہوں نے دلیل پکڑ لی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ بِإِذْنِ اللہ ہے، یہ میں نہیں کر رہا، اللہ کے اذن سے ہو رہا. اور ان کی آزمائش تھی، یہاں سے شیطان نے ان کو اچک لیا. اور کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے. اب یہ بھی صفت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا. یہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ پھر اللہ کے بیٹے ہیں جو یہ کر پاتے ہیں. پھر وہ بیماروں، مادرداد، اندھے، اسکن ڈیزیز میں مبتلا لوگوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے جس سے وہ صحت یاب ہو جاتے، مادرداد اندھے دیکھنے لگتے. اور یہ بہت ہی انیوژل قسم کی چیزیں تھیں. ابھی آج بھی اتنی سائنس نے ترقی کی، لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، نہ ہی تو کوئی کسی بت نے پھونک مار کے اس کو اڑا سکا. ابھی ریسنٹلی میں نے پڑھا اخبار میں کہ اب ایک ایسا روبوٹ بنایا جا رہا ہے جس میں سے انسان جیسی آواز نکلے گی، لیکن وہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے. اور ایسی مشینیں اور ایسے پیسج بنائے جائیں گے کہ جب وہ آواز باہر آئے گی تو بالکل. اور وہ کیا مشکل آتے ہیں، ریکارڈر اندر رکھ دیں تو اس سے بھی ایسی آواز نکل آئے گی. اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری نے بھی کچھ کسی قسم کا بنایا تھا سلسلہ کہ وہ اس بک کے اندر سے بچڑے کسی آواز نکلتی تھی. پھر اسی طرح آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ صرف کسی کے ہاتھ پھیرنے سے کوئی کوڑی تندرست نہیں ہوتا اور کوئی دیکھنے نہیں لگتا، اس کے لیے علاج کیے جاتے ہیں. پھر کوئی آج تک مردے کو اپنی طاقت سے زندہ نہیں کر سکا. اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر رہے تھے، سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہو رہا تھا، لیکن ان کے ان معجزات کی وجہ سے انہیں اور زیادہ موقع مل گیا اپنے ان غلط عقائد پر پکا ہونے کا. حالانکہ روح اللہ کا مطلب کیا تھا، یا روح منہ کا مطلب یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان پر پھونکا تھا، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ وہ حاملہ قرار پائیں بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے. پھر اسی طرح روح کا ایک معنی راز بھی کیا جاتا ہے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک معجزہ تھی، ایک نشانی تھی اللہ کی، لہذا انہیں روح اللہ کہا گیا کہ وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا راز ہے، ایک مسٹری ہے. لیکن ان سب باتوں کو انہوں نے اور ہی معنی پہنا دیے. اب پھر ان کے اندر آگے انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھیں گے کہ شروع میں یہ سب عقائد نہیں تھے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور نہ ہی اس کے بعد. یہ بعد میں جب ان پر یونانی فلسفے کی جلغار ہوئی، انٹلیکچوئل انویژن کہنے، ان سے یہ بہت متاثر ہوئے تو ان کے اندر جو خیالات پائے جاتے تھے اس سے متاثر ہو کر انہوں نے ان خیالات کو اپنے ہاں برآمد کیا، اپنے دین میں ان کو سمو لیا اور اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. یعنی ایلین جو خیالات تھے، یا اجنبی یا باہر سے آئے ہوئے امپورٹڈ تھنکنگ جو تھی، اس کو اسلامائز کر لیا، جیسے ہمارے ہاں اسلامی سوشلزم کہا گیا. لیکن سوشلزم ایک الگ تھیوری ہے، اسلام ایک الگ دین ہے، ایک الگ مکمل دین ہے. سورۃ المائدہ کی شروع میں یہ بات آ جاتی، یہ دونوں مرج نہیں ہو سکتے. یہ بالکل ایسے نا جیسے ایک اصل جسم ہے کسی کا, تو اس کے اوپر کوئی لباس پہنا کے وہ لباس لباس ہی رہے گا اور الگ رہتا ہے جسم سے, جسم کے اندر جذب نہیں کر سکتے آپ کسی کے. اسلام کے اندر کوئی اور خیال یا نظریہ آپ لا کے مرج نہیں کر سکتے, وہ اجنبی ہی رہے گا, وہ الگ ہی رہے گا. انہوں نے کیا کیا, اجنبی خیالات کو, بیرونی خیالات کو اپنے دین میں مرج کرنے کی کوشش کی, تاکہ یہ ایک تو ان کے لیے اٹریکشن پیدا کر سکے. اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ دوسرے ادیان کے لوگوں کو کرسچن بنانے کے لیے انہیں خوش کرنا چاہتے تھے. ان کا کہ دیکھو جو تمہارے دین میں وہ تو ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. اس طرح انہوں نے کرسچینٹی کا نقشہ بگاڑ دیا اور اپنے دین کی رنگا رنگ تعویلیں کی, فلسفے کے زور پر, لفاظی کے زور پر. اب یہ جو روح منہ ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے. علامہ آلوسی نے ایک واقعہ لکھا, آلوسی ایک مفسر ہے, ان کی ایک تفسیر ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب نے حضرت علی بن الحسین واقعی سے مناظرہ کیا اور ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہے, اللہ کا جز ہے, اور دلیل میں یہ آیت پڑھ دی جس میں روح منہ کے الفاظ ہے, یہی آیت 171. علامہ واقعی نے ان کے جواب میں ایک دوسری آیت پڑھ دی, وہ کون سی تھی, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, اللہ نے تمہارے لیے آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ مسخر کیا ہے اور یہ سارے کا سارا اس کی طرف سے ہے, جَمِيعًا مِنْهُ, یعنی سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی. اور فرمایا کہ روح منہ کا اگر یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہے, تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی اللہ کا حصہ ہے. یہ سن کر وہ نصرانی طبیب لاجواب ہو گیا اور مسلمان ہو گیا. تو اہل کتاب کا غلوب کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور بعض نے ان کو خود خدا ہی کہہ دیا, اور نہ صرف یہ کہ ان کو کہا بلکہ ان کی والدہ کو بھی ساتھ خدا بنا لیا, اور انہیں بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت, الوہیت کیا ہوتا ہے, الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا, یعنی خدا کے مقام پر فائز کر دیا, اور ان کی عبادت اسی طرح کرنے لگے جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلوب کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حلال و حرام کے اختیارات دے دیے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے انہیں کیا بنا دیا, ان کی اصل حیثیت سے اٹھا کر حلال و حرام کا مختار بنا دیا کہ یہ جس چیز کو حلال کریں گے اسے ہم حلال سمجھیں گے, جسے یہ حرام کہیں گے اسے ہم بھی حرام سمجھیں گے. اسی کے بارے میں پھر قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. یعنی غلوب کی ایک تیسری قسم یہ تھی. غلوب کی ایک قسم کیا تھی, کیونکہ یار لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلوب نہ کرو. اب میں اسی پر پھر بات کر رہی ہوں آپ سے کہ انہوں نے کیا کیا غلوب کیا تھا. نمبر ایک کیا کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. نمبر دو کیا کہا, ان کو خدا بنا لیا. اور نمبر تین, ان کی والدہ کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا اور ان دونوں کی ایسے ہی عبادت کرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ کی جاتی. نمبر چار کیا کیا انہوں نے, اپنے علماء اور درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا اور ان کی ایسی پیروی کرنے لگے جیسی پیروی اللہ کے حکم کی جاتی یا کسی رسول کے حکم کی جاتی, اور ان کو بھی حلال و حرام کا مختار سمجھا. مختار کا کیا مطلب ہوتا ہے, اختیار دیا. انہیں بھی حلال و حرام کا مختار سمجھا, جو وہ حلال کرتے اسی کو یہ حلال سمجھتے, جسے وہ حرام قرار دے دیتے اسی کو یہ حرام قرار دے دیتے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ نصارہ نے تو یہ سب کچھ کیا تھا, ہم نے کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله, لا تطرونی, میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھو. کما اطرت النصارى عیسى ابن مریم, جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدہ سرائی میں حد سے بڑھ گئے, فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ پس بے شک میں اس کا بندہ ہوں. فَقُولُوا تو تم سب بھی کہو کیا عبداللہ اللہ کا بندہ وَرَسُولُ اور اس کا رسول. اور یہ حدیث بخاری کی ہے. اسی طرح غلو کی ایک اور قسم یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اللہ تعالی نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ایک اور روایت میں آتا ہے قاتلہم اللہ ان پر اللہ کی مار، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ. تہوار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری قبر کے پاس آ کر ایسے کام نہ کرو کہ جس سے تہوار کا سما ہو، جیسے کوئی میلہ نہ لگاؤ. اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو سجدہ گاہ بنانے، قبر کو میلہ بنانے، بت بنانے سے منع کیا. لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْرَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پچھلی امتوں کی اسی طرح پیروی کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. یعنی ایک قدم انسان اٹھاتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے چلا آتا ہے. تو گویا جو کچھ پہلی قوموں نے کیا تم بھی ویسا ہی کرو گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ کس طرح نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا اور ان پر بڑے پیمانے پر عرس ہوتے ہیں. عرس کا کیا مطلب ہے؟ شادی، یعنی خوشی کا موقع. عروسا دلہن کو کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ یہ قومی تہوار بنتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کا پیغام پہنچانے میں بسر کی اور لوگوں کو ایک خدا کا درویدہ بنایا، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا. اس سلسلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک وہ دکھائیں گے پریزنٹیشن، بلکہ ایک ویڈیو ہے جس کے کچھ حصے آپ کو دکھائے جائیں گے کہ کس طرح قبروں کے پاس رش ہوتا ہے اور کس ذوق و شوق سے لوگ اسے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ بیسکلی اسی کے بارے میں ہے کہ دین کے اندر غلوف نہیں کرنا ہے. اور بیسکلی اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے خطاب کر رہے ہیں. تو پہلے ایک ہم نے پکچر لی ہے کرسچنز کی، جو اپنے کیتھیڈرل ان کا ہو رہا ہے اور پریسٹ کو سب نے سجدہ کیا ہوا ہے، وہ یہ پکچر ہے. یہ سب لیٹے ہوئے اپنے پریسٹ کے آگے،
ہمارے سجدے کی طرح نہیں ہے بلکہ سیدھے سارے لیٹ گئے ہیں، پورے کے پورے الٹے لیٹے ہوئے ہیں نا.
اچھا، اور یہ ایکسٹریمزم اسلام ہے جو ہمارے یہاں عرس کی، جیسے ابھی میڈم نے بات کی، اور مزاروں میں جانے والی بات ہے. جو نئے کانورٹس ہوتے ہیں، جو بھی کنورٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں باقی دین کا ایک حصہ ہے اور کس کو بھی ایک ریچول سمجھ کے وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں. اب ہم اسی کلپ دیکھیں گے جو انڈیا میں ایک اجمیری نام کے کوئی صوفی تھے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے جو ان کے بزرگ ہیں، ان کے انہوں نے الگ الگ جگہ پہ پوری ایک ڈاکیومینٹری ٹائپ کی بنائی ہے، اس کو قوالیوں کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا.
یا لائٹنگ دیکھیں، جیسے شادی کے گھر پہ ہوتی ہے نا روشنیاں، بالکل اسی طرح آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی ہے. دور سے اگر کوئی نہ بتائے کہ یہ مزار ہے تو آپ کیا سمجھیں گے دیکھ کر؟ شادی گھر اور قوالی پڑھی جا رہی ہے. قوالی کے اشعار ہیں، اجمیر میں روزہ خواجہ کا، خواجہ کا ہند کے راجہ کا، اجمیر کا یارو کیا کہنا، اجمیر ہے ایمان کا گہنا، سرکار کا روزہ نورانی، منظر ہے یہاں کا نورانی، یہاں آئے فرشتے مستی میں، مستی میں خواجہ پرستی میں. سمجھ میں آئی شیر؟
قوالی کو تمہارے در سے محرومی نہیں ہوتی، یہ چرچا عام ہے خواجہ معین الدین اجمیری. زمانے بھر کا ٹھکرایا ہوا اس پر پہ آیا ہوں، زمانے بھر کا ٹھکرایا ہوا اس در پہ آیا ہوں، مدد کن ہند کے راجہ معین الدین اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے 786 میں غزوہ مبارک کے موقع پر زائرین کا عمرہ ہوا یہ ہجوم بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں اپنے خواجہ کی کتنی عقیدت اور محبت ہے۔ یہ منظر ہے غریب نواز کی درگاہ کا،
غریب نواز،
اور یہ عمرہ ہوا لوگوں کا ہجوم اپنے غریب نواز کے قدموں میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے۔
قبر کے اوپر سجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمارے ملک کو ہر چیز سے مالا مال کیا ہے، اسی طریقے سے بزرگوں سے بھی مالا مال ہے۔ یہ مزار پاک حضرت شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ ہوئے زائرین،
پہلے سین میں لوگ کھڑے ہوئے قبر کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبر کے ساتھ ہی کچھ ڈبے بھی رکھے ہیں، کچھ لوگ قبر کی گرد جالیوں پہ جھٹے ہوئے ہیں۔ دو لوگ آ کر قبر کو چھوتے ہیں، پھر اپنی آنکھوں اور کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پتیاں اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں، پھر سما خانہ کا بورڈ دکھاتے ہیں جہاں قوالی ہوتی ہے،
خانہ جہاں محفل فضالی ہوتی ہے، اور یہ بیرونی منظر حضرت حاجی وارث علی شاہ کا مزار پاک جو سلسلہ وارثیہ کے بانی ہیں اور بزرگوں نے اپنی مثال آپ ہیں۔
مزار کے باہر آیت لکھی ہے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آستانہ اشرف العالمین کا بورڈ لگا ہوا ہے،
یہ آستانہ ہے حضرت حاجی وارث علی شاہ کا، عقیدت مند آستانے کے اندر نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں،
ان کی تصویر بھی رکھی ہوئی ہے۔
یہ ہے حاجی وارث علی شاہ کا روح مبارک، اور یہ مزار پاک، مزار پاک پر زائرین
قبر کے ارد گرد پیلے پھول لٹک رہے ہیں، لوگ گلاب کی پتیاں قبر پر نشاور کر رہے ہیں، مرد سفید کپڑے اور ٹوپیاں پہنے بہت عقیدت سے بیٹھے ہیں، پیلے کپڑوں میں کچھ جوگی جیسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے لمبے بال ہیں، اور قوالی ہو رہی ہے، مولا علی کے راج دلارے، پیارے نبی کے پیارے، ان کے نورانی روزے سے پھوٹے نور کے دھارے،
نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کے نظار ہیں۔
سامنے بھی دیکھیے، اس پر بھی سجدہ ہو رہا ہے،
حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے زائرین، یہ چادر پوشی کی جا رہی ہے۔ بریلی کے محلہ خواجہ قطب نے یہ درگاہ شریف، جن کو ماننے والے لا تعداد پوری دنیا میں موجود ہیں، خان خواہ نیازیہ بریلی شریف، ان کا یہ داخلی دروازہ بدایوں شریف کی یہ درگاہیں بہت مشہور ہیں۔ یہ ہے حضرت بدر الدین شاہ ولایت چھوٹے سرکار کا مزار پاس، فاتحہ پانی کرتے ہوئے زائرین، اور یہ مزار پر پڑی ہوئی چادر اور گلاب کے خوشن مقبول، تقریباً 785 سال پہلے یہ بزرگ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، پردہ فرما گئے، لیکن ان کے چاہنے والے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور انہی کے بڑے بھائی بدائیوں، علم کا گہوارہ، بزرگوں کی سرزمین، نظام الدین اولیاء کا وطن، یہ ہے حضرت سلطان العارفین بڑے سرکار کی درگاہ کا اندرونی منظر۔ مزار پر پڑی ہوئی چادریں عقیدت مند اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے،
حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں ایک قوالی کی جا رہی ہے، دہلی ہے دلہن تو اس کے دلہا آپ ہیں، ہے یہی عالم میں چرچا لیجئے میرا سلام۔ حضرت علی احمد اپنے صبر کی وجہ سے بہت مشہور تھے، ان کے بارے میں قوالی ہے، صابر سنوارتے ہیں بگڑا ہوا مقدر، اس بات کا ہے چرچا دنیا میں آج گھر گھر۔ سے آپ اندازہ لگائیں کہ قسمت نے بنانا کس کے ہاتھ میں دے دیا، سر کو وہاں جھکانا جا کر بڑے ادب سے، مل جائے گا یقیناً پھر تو سوا طلب سے، قسمت کی جگمگاتی جنت وہیں ملے گی، جذبوں کو بندگی کی قیمت وہیں ملے گی۔ کچھ عورتیں جالیوں کے پاس بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہیں، ایک عورت قرآن پڑھ رہی ہے، مزار کے اندر لوگ قبر کو چھونے کے لیے ایک دوسرے پہ چڑھ رہے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں، ایک شخص آ کر قبر پہ سجدہ کرتا ہے۔
یہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کا جو مزار ہے، ادھر جو لوگ آتے ہیں اور جس طرح کے کام وہاں پر ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے، یہ ڈون کے اندر ٹیوسڈے ویو کے اندر آیا تھا. یہ جو عورت بیٹھی ہے یہ لوگ سب یہ ایک طرح سے سیلیبریشن, جیسے پہلے بات ہوئی عرس جو ہے وہ ایک طرح سے سیلیبریشن ٹائپ کی ہوتی ہے, اور یہ عورت ڈانس کر رہی ہے, اور یہ جو کچھ لوگ خاص اپنے بلیک آؤٹ فٹس میں ہوتے ہیں, اور یہ بھی ایک رات بھر یہ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں اور انہی کاموں میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو بہت دور سے ٹریول کر کے آتے ہیں اور اتنے ایگزاسٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, تھکے ہوتے ہیں, جن سے اور کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. ایون یہ میرے خیال سے جو کیمرا میں پکچر لے رہا تھا تو ان کو پسند نہیں آیا یہ پکچر لے رہے, اور یہ بھی بہت دور سے ٹریول کر کر آتے ہیں اور یہاں پر آ کے بہت دعائیں مانگتے ہیں. کراچی میں بھی بہت سے مزار رہتے ہیں, تو ان چیزوں کا سولوشن کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اور ہمارا حصہ ان چیزوں میں کیسے ڈلے گا؟ کیا ہم ایسے دیکھتے چلے جائیں گے سارے کام, یا اس کا کوئی حل بھی کچھ ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احمد اور ترمذی کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر, قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر. آپ نے فرمایا, خبردار رہو, تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے, میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ایک اور حدیث میں ہے, ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیک شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے, یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو تہوار بنانے سے منع کیا ہے, تو پھر آج کے بعد کسی اور کی قبر پہ تہوار کیسے منایا جا سکتا ہے, اس کو ایک میلے کی جگہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں بسا اوقات ہم کس طرح حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, حد سے کیا عقل کے بھی بسا اوقات خلاف باتیں کہتے ہیں, یا بعض باتیں ہم اپنی عقیدت میں کہتے ہیں جو کہ آپ کی شان کے بھی خلاف جاتی ہیں. مثلا مغیلان مدینہ ایک کتاب ہے, اس کتاب کی آخری نعت سلام پر مبنی ہے. اس کے بعض بند آپ کو سناؤں گی, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز ہنسے نہ, یہ افسوس کا مقام ہے نا, افسوس ہے, اور ہمارے دل میں ایسے لوگوں کے لیے خرخائی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے سکیں. ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, کوئے محبوب کی بکریوں ککڑیوں لکڑیوں مکڑیوں کو, بلکہ تنچے وہاں کے اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو, ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی تو, دال گندم کے دانوں کو بھی تو, چوم آنکھوں سے اپنی لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, بھنڈیوں توریوں کو گوبھیوں گاجروں مولیوں کو کہنا, سیبوں کو اور آڑوؤں کو اور کیلوں کو اور زردالوؤں کو, اور تربوز سر پر اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, ٹھنڈے پنکھوں اور ہیٹروں کو بلکہ تاروں اور میٹروں کو بتیوں کو وہاں کی جلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, جس قدر بھی ہیں پانی کے ملکے پھل تو پھل بلکہ بیج اور چھلکے, ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, جب سگانے مدینہ کو دیکھے, سگان سگ کتے کو کہتے, جب سگانے مدینہ کو دیکھے جوڑ کر ہاتھ تو ان کے آگے, اصل آپ دیکھیں کتے کے آگے ہاتھ کیسے جوڑیں گے, سوچیں ذرا, اشک بار آنکھ ان پر جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, کاش ہوتا میں سب سیدوں کا یعنی کتا بن کے دربان پہرا بھی دیتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور ایسی بات کہنا کہ کاش میں بھی ہوتا کتا, یہ انسانیت کے بھی خلاف جاتی ہے نا, باتیں حد سے بڑھنے والی بات ہے. اور پھر حسرت سے کہتے ہیں کہ رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا,